أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. اللہ کی تصدیق کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے یا زمین میں. اگر عزیز حکیم اور وہ زبردست ہے اور حکیم. یہ سورہ سب کی آیا اور اس کی مختصر تنظیم بس یہ ہے. آگے قتل مضمون شروع ہوتا ہے. یہ تمہید ہے کہ اللہ کی تصدیق کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان اور زمین میں ہے, یعنی آسمان اور زمین کی تمام چیزیں. پوری کائنات اس بات کا اظہار اور اعلان کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نقائص اور عیوب اور کمزوریوں کے پاس ہے. کوئی عیب اس کے اندر نہیں ہے, کوئی کمزوری اس کے اندر نہیں ہے, کوئی خطا اس کی کبھی ضرورت نہیں ہوتی. نزدہ ہے تمام مقائد. ظہور عظیم العظیم اور وہ زبردست ہے اور حقیق عزیز ہے, یعنی اتنا زبردست ہے کہ کوئی چیز اس کے احکام کے لحاظ میں مانی نہیں. جو حکم ہوتی ہے وہ نافذ ہو کر رہتا ہے. کوئی طاقت مزاحی نہیں ہے اس کے کسی حکم کے نام. اور اس کے ساتھ وہ حکیم ہے, یعنی جو کچھ حکم کرتا ہے, جو کچھ فیصلہ کرتا ہے وہ حکمت کے مطابق. اس کی فرما روائی میں نادانی نہیں ہے بلکہ سراسر حکمت پر مبنی ہے ہر وہ کام جو ہوتا ہے. اکثر آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں عزیز کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفت حکیم یا علیم آتی ہے. اور یہ بے نشین کرنے کے لیے ہے کہ کسی شخص کا طاقتور ہونا اور زبردست ہونا کہ اس کے احکام نافذ ہو کر رہے ہیں. اگر نادانی کے ساتھ ہو, بے علمی کے ساتھ ہو یا بے وقوفی کے ساتھ ہو تو اس سے زیادہ خطرناک کوئی چیز ہونا نہیں. لیکن جو ہستی اتنی زبردست ہے کہ اس کے احکام لاجمن نافذ ہو کر رہتے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اس میں ظاہر نہیں ہے اور دنیا کی ہر چیز کے لیے کوئی چارہ اس کے سوا نہیں ہے کہ اس کے حکم کے آگے سر جھکا دے, کوئی نفر نہیں ہے کسی کے لیے. وہ ساتھ ساتھ حکیم ہے, اپنی اس طاقت کو وہ حکمت کے ساتھ استعمال کر رہا ہے نادانی کے ساتھ. اور وہ علیم ہے, جو کچھ کرتا ہے علم کی بنا پر کرتا ہے, جہالت کی بنا پر. اب اس کے بعد اصل مضمون شروع ہوتا ہے. اس میں جو اس پوری صورت میں جو بات بے نشین کرائی گئی وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو نفاق سے پاک ہونا چاہیے اور اہل ایمان کو جس چیز پر وہ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں, جس چیز پر ایمان لانے کا اعلان کرتے ہیں, اس کے معاملے میں مخلص ہیں. اس سے بڑی بدتر قیمت ایمان کی اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ کسی چیز کو ماننے کا دعویٰ کرے اور پھر اس کے معاملے میں مخلص ہیں. اس سے بدلیا نکلے کہ آدمی انکار کرتے ہیں, لیکن ماننا جو پورس کے ساتھ نہ ماننا یہ ایک بڑا ہے. فرمایا یا علی اللہ نہ لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان لانے والے, جو باتیں کہتے ہو جو تم کرتے ہیں, کبر مقتل عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کے نزدیک بہت سخت قاضی و غضب کی ہے, اللہ کی سخت ناراضی کا موضوع بن جاتا ہے کہ تم وہ باتیں کرو جو تم کرتے ہیں. یعنی ایک آدمی کا کے بعد اپنے نفس کو خدا بنانا، اپنی سوسائٹی کو خدا بنانا، برادری کو خدا بنانا، حکومت کو خدا بنانا، مالداروں کو خدا بنانا، پوروں کے گاؤں کو یا بزرگوں کو اپنے کے لیے خدا بنانا، یہ سب تک بالکل اس کے پر چلتا ہے. اگر ایک آدمی نے دعویٰ کیا ہے کہ میں مائی کو اپنا علاج معبود مانتا ہوں تو اس کے بعد انہوں نے کسی کی بھی تبدیلی نہیں کرنی چاہیے، خواہ وہ اپنا نفس ہو یا اپنا خاندان یا برادری یا وطن ہو، پھر دیر ہی تبدیلی کرنا چاہیے. اسی طرح کسی آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ میں آپ کو خدا کا رسول مان رہا ہوں، دوسرے معنی میں یہ تسلیم کرنا ہے کہ آپ جو کچھ ہدایت دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، جس چیز سے منع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے منع کر رہے ہیں، جس چیز کا حکم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب اس کے بعد ان کو حضور بھی ماننا ہے، ان کے دلوں میں احکام کے خلاف ورزی بھی کرنا ہے، ان کی ہدایات کو اعلان بھی کرنا، اور جس چیز سے متعلق ہم کریں گے سخت نہ پسندیدہ کریں گے اس کو کریں اقرار کے ساتھ کرنا، اور یہ سمجھنا کہ وہی ثقافت اور یہی کر دیں اور یہی آدمیوں کا انسان، اور جس چیز کا وہ حکم دے رہے ہیں اس سے قرار کرنا، اور یہ سمجھنا کہ یہ رجت پسندی ہے، قرآن بہت سی باتیں ہیں، اقلام کی باتیں ہیں. دوسرے الفاظ میں یہ معنی رکھتا ہے کہ ایک آدمی سخت منافع اور ہوتا ہے، ایک طرح زبان سے کہتا ہے کہ میں ان کو خدا کر دل مانتا ہوں، اور دوسری طرف ان کی دل ہدایات کے خلاف آ گیا. اسی طرح جو کسی شخص کا یہ کہنا کہ میں اللہ کے دین کو عزیز رکھتا ہوں اور اس کے بعد اللہ کے دین کے مزاج کے خلاف کام کر رہا ہوں، کسی شخص کا ایک دین کو ماننے کا دعویٰ بھی کرنا اور اس دین کے دشمنوں کے علاوہ نہیں ہو اور ان کے منشا کے مطابق کام کرنا، یہ سراسر منافقت ہے اللہ کے نزدیک. اس سے زیادہ غضب کے قابل کو بات نہیں ہے کہ آدمی یہ رہے سکتی زندگی میں کیا. تو پہلی بات جو فرمائی گئی وہ یہ ہے کہ جس چیز کا تم دعویٰ کر رہے ہو اس کے خلاف اگر تم عمل کرتے ہو تو یہ نہایت قابل رہنا. تم لگا یہ لگنا جو کیا کہ اپنی شریر ہی سب تن کام لگن دنیا میں بنا سکتے. اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اس کی راہ میں جن کرتے ہیں، سب باندھ کر کس طرح سب باندھ کر گویا کہ وہ مضبوط انہیں نہیں دے رہا ہے. یہ دوسری بات ہے جس میں مسلمانوں کے لیے ذہن نشین یہ بات کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ کے خدا کسی اور راہ میں ڈرنا ہی تمہارا کام ہے، اور اللہ کی راہ میں نہ ڈرنا یہ تمہارا کام ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو، جو دشمنوں کی سادتا پیش آئے اور مزدور سخت کام کرے. اس میں گویا یاترا سے یہ بھی ہدایت کر دی ہے کہ جو قدیم زمانے میں جائے کا طریقہ تھا کہ منتقل گروہ کی شکل میں حملہ آ رہے تھے اور منتقل گروہ کی شکل میں مقابلہ کرتے تھے دشمنوں کا، یہ صحیح نہیں ہے کہ مسلمانوں کو اپنی جنگ میں سخت کام کرے. یہ اس طرح کے مسلمانوں کو شریر کو جنگ اٹھایا ہے جس کی کردار میں ساری دنیا نے پیدا کی. مسلمانوں کی کامیابی لڑائیوں میں جو ہوئی ہے اس کے اخبار میں سے ایک ہے کہ عرب کے لوگ ان کے سردستا ہوگا لڑنا نہیں جانتے، منتقل کبھی منتقل کرو کی شکل میں لڑتے تھے، جس وجہ سے جو کرو پر سستا ہوگا لڑتا تھا اس کے مقابلے میں لڑتا شکل. بات یہ کہ دل میں فائدہ ہے، جو دل میں ہدایت ہے جو اس کے اندر دی گئی، لیکن اصل چیز جو بات جو محسوس کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب وہ کرو کہ جو اس کی راہ میں جان دینے کو تیار ہو، اس کی راہ میں سرگر کی بازی لگائے اور کچھ نہ دے. اگر کوئی شخص اللہ کے خدا کسی اور راہ میں لگتا ہے تو وہ ایک حرام پہل کرتا ہے، اور اگر اللہ کی راہ میں لڑائی کا وقت آئے اور اس وقت وہ میدان میں نہیں آتا تب وہ تمہارے حکومت کا انتظام. شریعت میں جو رسول ہے وہ یہ ہے اولین فرد اس بستی کے لوگوں کا ہے تو وہ زندہ ہے. اس کے بعد یہ فرد آس پاس کی بستیوں کا منتقل ہے. اگر وہ بھی اس کی ملاقات کے قابل نہ ہو تو پورے ملک کے لوگوں کو تو اس کا یہ فرد آئے گا. اگر وہ بھی ملاقات کے قابل نہ ہو تو جو ان کے قریب تک جو ہے ان کے لیے فرد ہے. اس طرح سے رفتہ 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 پوری دنیا اجتماعی مذہب سے مغرب تک حضور کو استعمال ہے. سب کے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے اگر ان کو پکارا جائے لڑائی کے لیے اور وہ نہ آئے تو وہ ویسے ہی گناہ گار ہیں جیسے کہ نماز کے لیے نہ آنا اور روزے کے لیے. یعنی نماز اور روزے کی طرح یہ فرض اس فرض کے دن ملنے والے سے زیادہ محبوب اللہ کے نزدیک کوئی نہیں ہے اور اس فرض کو ادا کرنے والے کے سوا ہمیں اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوئے. اب اس کے بعد تیسری بات ارشاد فرمائی. اس میں یہ ہوا الگ الگ روایات ایک ہی موضوع سے متعلق مسلمانوں میں وہی کال موسا یا اور دن اکثر وقت انی رسول اللہ علیہ قلم اور یاد کرو جبکہ موسا نے اپنی قوم سے کہا آج ہے میرے قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے اہمیت دیتے ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری. قلم ادا اللہ حکومت سے جب انہوں نے قدمی اختیار کی تو اللہ نے ان کو ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا اور اللہ پاکے لوگوں کو ہدایت نہیں کیا. اس ارشاد سے مقصود یہ ہے کہ تم وہ رویش اختیار نہ کرنا جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی کے ساتھ کی. جن چیزوں کے متعلق یہ فرمایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ کو ان کی قوم اذیت دینی تھی ان میں بھی بعض کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے اور بعض کا ذکر بائبل میں آیا ہے. بارہ یہود بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ خبر دی ہے. حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں بھی متعدد واقعات ہیں. مثلاً قرآن مجید میں یہ بتایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کے عہد میں مصر میں دعوت ہو رہے تھے. بنی اسرائیل کے بولے کے نوجوانوں نے ان کا ساتھ دیا اور باقی پورے قوم ان کا ساتھ دینے سے کتراتی رہی صرف اس لیے کہ کئی ہم فرعون کے بغت کے شکار نہیں ہوئے. پوری قوم نے جانی تھی یہ اللہ کے رسول نے پوری قوم کے موجودوں کو دیکھ کر پوری شخص کی گنجائش اس کے اندر نہیں تھی اللہ کے رسول نے. لیکن صرف اس وجہ سے کہ فرعون کی حکومت کا بدل ان کے اوپر معلوم نہ ہو جائے اس سے بچنے کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیا. صرف چند نوجوان جن کو وہ سرکے کہا کرتے تھے وہ ان کے ساتھ. اس کے بعد پھر نکلے مصر سے اور مصر سے نکلنے کے بعد پہلی منزل جہاں جا کر رکے وہاں حضرت موسیٰ کا مطالبہ کر دیا کہ جیسے پرستوں کے معبود ہیں ایسا ہی ایک معبود ہمارے لیے بنتے ہیں. آپ اندازہ کیجیے اگر موسیٰ کی تکلیف کا کہ جس قوم کو 40 برس کی مسلسل جس کی جہد کے بعد وہ مصر سے بچا کر لائے اس قوم نے وہاں سے نکل کر اور اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ نے کترا کے گراؤنڈ کو غرق کیا اور اس کے لشکروں کو غرق کیا اور کترا جو ہے ان کو بچا کر لایا ہے. اس کے بعد 24 گھنٹے اور اس سے زیادہ نہ گزرے تھے انہوں نے اطلاع مان لیا اس کے بعد اور مسلسل نبی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا ان لوگوں کو کہ تم ہارون علیہ السلام کی قیادت میں یہاں ٹھہرو اور میں جا کر تمہارے لیے پورے پور سے اللہ تعالیٰ کی حیات لے کر آتا ہوں تو پیچھے بچڑے کو معبود بنا بیٹھے. اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ چلو وہ فلسطین کا ملک فتح کیے جائے تو انہوں نے کہا کہ وہاں سے گڑ گڑے گردار ہیں تم اور تمہارا خدا جائے اور لڑے تو ہم یہاں بیٹھ کر دیکھتے ہیں نتیجہ تمہارے ان سارے واقعات کی طرف سے ان الفاظ میں اشارہ کیا گیا کہ یاد کرو کہ موسیٰ نے اپنے قوم سے کیا کہا تھا جو تم مجھے کوئی اذیت پہنچاتے ہو جبکہ میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو معلوم ہے کہ میں اللہ کا یہ مسلمانوں کے اوپر کوئی نصیحت کی گئی ہے کہ تم وہ رویہ اختیار نہ کرنا جو یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور اس کے بعد فرمایا کہ فلما جاؤ عذاب اللہ ہو گئے جب انہوں نے تجربی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو دیا اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دوسرے الفاظ میں ہم مسلمانوں کو متنوع کیا گیا کہ تم اگر اپنے رسول کی پیروی کے خلاف ہو رسول کی اطاعت سے روم ہو اور غلط راستے پر جانے کی کوشش کرے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں فیئر پیدا کر دلوں میں فیئر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر کبھی سیدھی سیدھی بات سوچنے کی تمہیں توفیق نہیں ہے جب سوچے گی پیروی سوچ گئے تو مجھے اللہ کے رسول سے تم نے روم غلط ملا تو اس کے بعد تمہیں صحیح فکر اور صحیح نظر کبھی نصیب نہیں ہر معاملے کو الٹی نگاہ میں دیکھو گے ہر معاملے میں الٹے فیصلے کرو گے ہر معاملے میں الٹی سوچ دو اس سے بڑا اللہ تعالیٰ کو کوئی غلط کسی قوم کے اوپر نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو سیدھی طرح سے سوچنے کی توفیق سے محروم ایسی قوم شکر کھانے کے بعد بھی اپنی طرف پر آئی ہے شکر کھا جائے پھر جائے روٹے کھا لے اس کے بعد بھی جو سوچے گی ان کی سوچے گی کبھی سیدھی نہیں سوچے یہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہونے کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایک مرتبہ دانستہ سے قوم یہ جاننے کے بعد یہ اللہ کا رسول ہے یہ جاننے کے بعد پھر اس کو نراش کرتی ہے پھر اللہ اس کو کبھی توفیق نہیں دیتا اس بات کی کہ وہ سیدھے راستے پر چلے یا سیدھے طریقے سے دیکھے یا صحیح نگاہ سے کسی معاملے کو دیکھے اللہ مایا پھر کومل فاسقی اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ فاسق لوگوں کو ہٹائے فاسق کہتے ہیں اطاعت سے نکل جائے اگر کوئی شخص اطاعت کی راہ چھوڑ کر نافرمانی کی راہ اختیار کرے تو وہ فاسق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر اختیار کر یعنی میرے احکام کی خلاف ورزی جان بوجھ کر کرے ایسے لوگوں کو میں کبھی ہدایت نہیں دیا قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی یہ بات ہے کہ اللہ جس کو ہدایت نہیں دے اس کو کہیں کوئی ہدایت نہیں مل سکتی اس کی تفسیر یہ آیت کرتی کہ اللہ کا کسی کو ہدایت نہ دینا کہ اللہ کا کسی کو گنگائی میں ڈال دینا یہ اس کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کہ وہ جو ہدایت اختیار کرنا چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردستی ہدایت سے محروم کر دیا اور وہ غلط راستے پر نہیں جانا چاہتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو زبردستی بلائی تھا نہیں اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی جب اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منہ موڑتا ہے وہ اعتراف کرتا ہے اعتراف کا طریقہ چھوڑ کر نکل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے گرے اور وہ منہ موڑے کے چلا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اپنی ہدایت لیے جا رہا ہے وہ لے کے اترا دے اللہ کی کیا ضرورت پڑی ہے تمہیں ہدایت کی ضرورت نہیں جب تم جان بوجھ کر منہ موڑے سیدھے راستے سے غلط راستے کی طرف جاؤ تو اللہ کی کیا ضرورت پڑی ہے کہ تمہیں خدمت کر کے ہدایت تو جو لوگ خشک اختیار کرتے ہیں اللہ کا ان کو ہدایت پھر ان کی رہنمائی کرنا شیطان کا کام ہے یا ان کے اپنے نفس کا کام ہے یا دنیا کے دوسرے گنگاہوں کا کام ہے لیکن ان کی ہدایت کرنا اللہ کا کام نہیں اللہ سے کبھی ان کی رہنمائی نہیں ذریع کال ان سب مریم یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیہ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ مبشرا برسول ذات من بعد اسمه احمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين اور یاد کرو جب کہ عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ تصدیق کرتا ہوا آیا ہوں ان ہدایات کی جو میرے اس سے پہلے تورات میں آ چکی ہے وہ مبشرم یا رسولی امداد کی ہوں اور بشارت دیتا ہوا آیا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی جس کا نام احمد ہے فلما جاءهم بالبينات، پھر جب وہ رسول آ گیا بینات لے کر، قالوا هذا سحر مبين، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا ہوا جاتا ہے. اوپر جو فرمایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل اہل کتاب کی روش اختیار نہ کرو، بنی اسرائیل کی روش اختیار نہ کرو، اب اس کی مزید توہین میں یہ بات فرمائی گئی کہ بنی اسرائیل کا کیا رویہ، اس رویے کو چھوڑ کر جو انہوں نے اپنے رسول کو حدیتیں دی، ان کا رویہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے ان کے پاس اور انہوں نے اپنے آپ کو رسول کی حیثیت سے پیش کیا، تو ان کو نہ مانا اور ان کے بعد آنے والے اپنے بعد آنے والے رسول کے متعلق جو پیشی ہوئی کی تھی اس کو بھی نہ مانا. پہلی چیز میں صرف بنی اسرائیل مسلم ہے اور دوسری چیز میں یہود اور نصارا دونوں ہیں. تو گویا تمام اہل کتاب کے جرم کو اس کے اندر اس ایک آیت میں بیان کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے بنی اسرائیل میں اور آ کر انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ دعوت دی کہ تم رائے راست اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اور جن اخلاقی برائیوں میں تم مبتلا ہو ان کو چھوڑو، تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے نتی کیے کہ انکار کر دیا، بلکہ ان کے اوپر مقدمہ چلوایا، رومی عدالت سے ان کو سزا دلوائی اور سزائے موت دلوانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزا دی جانے والی تھی اس روز ایک ڈاکو کو بھی موت کی سزا تجویز کی گئی، اور رومی حکومت کا یہ قاعدہ تھا کہ اگر وہ دن بنی اسرائیل کی ریت کا ہو تو بنی اسرائیل کو یہ آفر کیا جاتا تھا کہ تم سزائے موت کے مستحق مجرموں میں سے جس کو چاہے چھڑوا لو. چنانچہ رومی گورنر نے بنی اسرائیل سے کہا کہ آج دو آدمیوں کو پھانسی کی سزا دی جانی ہے اور آج تمہاری عید کا دن ہے، اس وجہ سے تم بتاؤ کہ تم ان دو آدمیوں میں سے کس کو چھڑوانا چاہتے. تو انہوں نے کہا کہ ہم اس ڈاکو کو چھڑوانا چاہتے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے شخص کے اوپر انہوں نے ایک ڈاکو کو ترجیح دی اور یہ کہا کہ یہ تو سلیب پر چڑھا دیے گئے اور وہ ڈاکو چھوڑ دیے. اور یہ ساری سارا غصہ کس بنا پر تھا، سارا غصہ اس بنا پر تھا جو بنی اسرائیل کے علماء جن مکاریوں اور فریبکاریوں میں مبتلا تھے اور جس طرح سے خدا کی شریعت کو تھوڑی قیمت پر بیچ رہے تھے، اپنے مادی مفاد کی بنا پر، اپنی نقصانی خواہشات کی بنا پر دیتے تھے، بڑے لوگوں کے ہاتھ فتوے بیچتے تھے، ان کے افراد کے مطابق فتوے دیتے تھے، خدا کی شریعت میں تحریف کرتے تھے، چونکہ وہ ان کے قبضے میں تھی تورات اور عام آدمیوں کو ہوا تک نہیں لگتی تھی تورات کی، تورات کی عام اجازت نہیں کی جاتی، عام بنی اسرائیل تورات کی شکل بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ ایک خاص فریش کلاس جو تھی اس تک وہ تورات محدود رہتی تھی اور وہ بن علاقوں کے اندر رکھی رہتی تھی. بنی اسرائیل کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ تورات کے احکام کیا، ان کے جو مذہبی پیشوا تھے وہ ان کو بتاتے تھے کہ تورات کے لیے احکام ہے اور ان کے اندر اپنی اپرادھ کے مطابق تبدیل و تحریف کرتے، جو حکم چاہتے تھے بیان کرتے تھے بنی اسرائیل ہوتے. اگر عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر ان کو ان چیزوں کو پرکھو کر اور انہوں نے ان سے یہ کہا کہ تم جس اخلاقی مرض میں مبتلا ہو یہ ہے تمہارے انعقاد کا، بنی اسرائیل اگر عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے 500 برس سے مارے کھجائے جا رہے اور اس وقت سے ان کے یہاں یہ پیشین گوئیاں چلی آ رہی تھی کہ ایک مسیح آئے گا جو تم کو نجات دلائے گا اس عذاب سے جس میں تم دنیا میں مبتلا ہو. بنی اسرائیل نے یہ سمجھا کہ وہ مسیح تلوار لے کر آئے گا اور آ کر ہمارے اوپر جو قومیں غالب آ رہی ہیں اور ہم پر جو قومیں حکمراں ہیں ان کو مار مار کر اور ان سے ہمارا ملک ہمیں واپس لے جائے اور ہم کو پھر حکمرانی کے طاقت بٹھا دیں. اس وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے دیکھا कि ये बजाय इसके कि तलवार के जोर से हमें हमारे दुश्मनों से निजात दिलाएं और हमें फिर फलस्तीन के ऊपर काबिल होने का मौका दे दें, ये तो उल्टी हमसे ये मुकाबला कर रहे हैं कि तुम अपने अखलाक दुरुस्त करो, हराम को छोड़ो, हलाल को अख्तियार करो और फर्ज को अख्तियार करो। ये किस चक्कर में उन्होंने हमें डाला? इस वजह से जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दुश्मन हो गए और उनको उन्होंने मानने से इनकार। ये पहला जुर्म उनका है जिसकी तरफ उसने इशारा किया। उसके बाद दूसरी चीज ली गई वो ये कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इशारा की थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो उनकी तमाम तहरीकात के बावजूद अब भी इंजील में मौजूद है। अगर कोई उसमें असर से अहमद नहीं है, लेकिन बाद इंजीलें जिनके अंदर सराहत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसमें मुबारक करती है, उनको ईसाइयों ने मुस्तनद इंजीलों से खारिज कर, जो अब मुस्तनद इंजीलें उनके अंदर भी मानवीय तौर पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारतें मौजूद हैं। लेकिन उस बिशारत के मुताबिक जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो उन्होंने उनको मानने से इनकार। इसका इल्जाम बनी इसराइल पर कम आता है, ईसाइयों के ऊपर ज्यादा। बनी इसराइल ने सरे से हजरत ईसा अलैहि सलाम को खुद को मानने से इनकार कर दिया, इसलिए उनकी जीव भी पेशी हुई तो भी उन्होंने मानने से इनकार कर। लेकिन ईसाई जो हजरत ईसा अलैहि सलाम को मानते थे, उन्होंने भी उनकी दीवी पेशीन गोई के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्लीम करने से इनकार। इस पेशीन गोई के मुताबिक मौजूदा जमाने में एक और तहरीक की गई और वो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो नाम ही अहमद नहीं था, उनका नाम तो मोहम्मद था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहमद आपका नाम ही नहीं था। अहमद तो और तशरीफ था, हालांकि उनका इसमें मुबारक गुलाम अहमद है। उनको उन लोगों से पूछा जाए कि उनके बाप ने जब उनका नाम गुलाम अहमद रखा था तो किस अहमद के गुलाम को रखते थे? अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद नहीं था तो इनके वालिद माजिद ने इनका नाम गुलाम अहमद किस अहमद को गुलाम किया? किसी से मालूम हो जाता है कि किस कदर ज्ञानक है ये करो कि उसको ये भी शर्म नहीं आती है कि उसके अपने तजवीज करदा नबी का नाम गुलाम अहमद है और फिर इनकार कर रहे हैं इस बात से कि रसूलुल्लाह नाम अहमद था और ये पेशी गई हजूर के मुताबिक के मुतालिक नहीं थी बल्कि इनका। वमन अजलम मन तरा अल्लाह कवे बाबा युद्ध आजल इस्लाम वल्लाह या फिर कौम सालिम, और उस शख्स से बड़ा सालिम और कौन होगा कि जिसने अल्लाह ताला पर झूठ भरा तरह आने के उसको इस्लाम की तरफ दावत दी जा रही थी, इस्लाम की तरफ दावत दी जा रही थी यानी अल्लाह ताला की बंदगी और हिदायत की तरफ दावत। अल्लाह यादिल कौम जालिमीन, और अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत दी। ये बात जो फरमाई कि उस सबसे बड़ा जालिम और कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ भरे जहां आने की उसको इस्लाम की तरफ दावत दी जा रही है, इसका मतलब यह है कि किसी शख्स के मुतालिक जब फिर वो अल्लाह का नबी हो और आदमी को मालूम हो जाए कि ये अल्लाह के नबी हैं, और वो पिछले अंबिया की पेशी गोलियों के मुताबिक या उसकी तालीम के मुताबिक, उसके बाद फिर वो उसकी नबूवत का इनकार करे और उसके ऊपर इल्जाम रखे कि वो जादूगर है और वो गर्दन पर ला रहा है और उसने खुद एक किताब तस्लीम की है और अल्लाह की तरफ महसूस कर रहा है, इससे बड़ा इतरा कोई नहीं और इसके बाद हो नहीं। फरमाया गया कि जरा आने उसको इस्लाम की तरफ दावत दी। दूसरे अल्फाज में मतलब ये हुआ कि अगर दावत देने वाला लोगों से ये कहता कि तुम मेरी बंदगी करो तो आपको हक पहुंचता कि आप उसके खिलाफ लड़े। दावत देने वाला तो कह रहा है कि अल्लाह की बंदगी करो और क्या आप उससे लड़ने जा रहे हैं, इसकी क्या बात? अल्लाह की बंदगी की तरफ दावत देने वाले से लड़ना दूसरे अल्फाज में अल्लाह की बंदगी के खिलाफ लड़ना, तो फरमाया गया कि तुम्हारी दुश्मनी भी उससे इस बिना पर नहीं है कि वो किसी अपनी जाति मुफाद के लिए खड़ा हो, तुम्हारी दुश्मनी उससे इस बिना पर है कि वो अल्लाह की बंदगी की तरफ बुला रहा था, तुम अल्लाह की बंदगी की तरफ नहीं आना चाहते थे, और सिर्फ ये नहीं कि तुमने उसकी तरफ आने से इनकार किया बल्कि उसके ऊपर इल्जाम तस्वीर उसके ऊपर भोपाल, اس کے بعد ظلم موت کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کہ اللہ دعوت دینے والا تو کہہ رہا ہے کہ اللہ کی بدبو کرو اور پھر آپ اس کے لانے جا رہے ہیں, اس کی کیا بات. اللہ کی بندگی کی طرف دعوت دینے والے سے لڑنا بالکل الفاظ میں اللہ کی بندگی کے خلاف لڑنا. تو فرمایا گیا کہ تمہاری دشمنی بھی اس سے اس بنا پر نہیں ہے دنیا کو کسی اپنی ذاتی مفاد کے لیے خراب ہو, تمہاری دشمنی اس سے اس بنا پر ہے کہ اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا تھا, تم اللہ کی بندگی کی طرف نہیں آنا چاہتے تھے. اور صرف یہ نہیں کہ تم نے اس کی طرف آنے سے انکار کیا بلکہ اسے اس کے اوپر الزامات کرتی, اس کے اوپر بہتان لگا. اس کے بعد ظلم موت کوئی نہیں ہے. اور فرمایا کہ اللہ لا یحب القوم الظالمین, اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا. اس پر فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا, یا فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں. دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے ہدایت پانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی صرف اور ظلم سے پڑے. اگر رشق اختیار کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی جان بوجھ کر نافرمانی کرتا ہے, اطاعت سے نکل جاتا ہے, تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کی رہنمائی کیا کرے, اس کے پیچھے پیچھے جو ہے کسی میری ہدایت لے. اگر کوئی جو ظلم پر لے کر آتا ہے, ظلم سے مراد ہے یہاں صداقت پر ظلم کرنا, کہ آدمی کے سامنے صداقت پیش کی جائے اور پھر وہ اس کے مقابلے میں نہ صرف یہ کہ انکار کا طریقہ اختیار کرے بلکہ صداقت پیش کرنے والے کا الٹا دشمن ہو جائے اور اس کے اوپر الزام اور بہتان لگانا شروع کر دے, تو یہ ظلم ہے. اور جو لوگ اس طرح کا ظلم اختیار کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان کو کبھی رائے رات نہیں. جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے کی ہدایت کے خلاف ظلم کی روش اختیار کی تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں پڑی ہے کہ ان کے پیچھے اپنی ہدایت دیے. یوری دونا یوت سے ان نور اللہ ہے افواہ ہے ان اللہ ہو متم نور ہی اللہ کرے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے نور سے گزار ہے, اللہ ہو متم نور ہی اللہ کرے ان کا کرے ان کا نور, مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے اور کافروں کو کتنا ہی نہیں. یہ مضمون پھر سے لفظی فرق کے ساتھ پورے طور پر یہاں پہ اسی چیز کو دوہرایا, یعنی یہ لوگ اپنی باتیں بنا کر اپنے الزامات رکھ کر اپنے بہتان بن کر اپنے جھوٹے پرتگندے کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے نور کو بجا رہے ہیں, لیکن اللہ کا نور اس طرح بجنے والا نہیں. ہمیشہ دنیا میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اگر سیدھا سیدھا خود چل رہا ہے اور دوسرے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھا رہا ہے, ایمانداری کے ساتھ اپنے طریقے کو معقول طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کر, دوسرا اگر اس کے مقابلے میں طرح طرح کی کاروائیاں کرتا ہے, اس کے خلاف جھوٹے پرتگندے کرتا ہے, اس کا الزامات رکھتا ہے, بہتان رکھتا ہے, بغیر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کا جھوٹا پرتگندہ جو ہے اور اس کے الزامات اور اس کے بہتانات یہ اس شخص کو دک پہنچا دیں گے جو آدمی سیدھے سیدھے طریقے سے اپنی ہدایت کو پیش کرتا ہے. بتایا لوگ یہ سمجھتے ہیں, اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے مار دیا, میں نے ہزاروں آدمیوں کو غلط فہمیاں پھیلا دی, میں نے ہزاروں آدمیوں کو فریب دے دیا اور اس شخص کو بدنام کر دیا. لیکن عقل عملاً ہوتا کیا ہے؟ عملاً ہوتا یہ ہے کہ جب ایک آدمی جھوٹا الزام رکھتا ہے تو جھوٹ کبھی قائم نہیں رہتا, جھوٹ کبھی نہ کبھی کھل کر رہتا ہے. اور جس وقت معلوم ہو جاتا ہے لوگوں کو کہ یہ آدمی جھوٹ بولا جس نے جھوٹا الزام تصویر کیا, اس کے بعد اس کی صرف اسی بات کا اعتبار نہیں جاتا, اس کی ساری باتوں کا اعتبار کرتا. دوسری طرف لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس وقت کے ساتھ حرف کیا جا رہا ہے, اس وقت کے ساتھ ہر وہاں دشمنی کی جا رہی ہے, اور یہ خلافت کر رہی ہے اختیار کیے ہوئے, یہ اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا, یہ جھوٹ کے جواب میں جھوٹ نہیں دیتا بولتا, یہ الزامات کے جواب میں الزام نہیں لگاتا. لوگوں کے دلوں میں خامخا اس آدمی کی محبت ہے, یہ اشارہ ہے اس کی طرف. اللہ تعالیٰ کی جو قواعد قوانین ہے, اللہ تعالیٰ اس طرح سے جھوٹ کو نیچا دکھاتا ہے اور سچائی کو ترجمہ. فرمایا گیا کہ یہ لوگ اپنے منہ سے جو کسان اٹھاتے ہیں اور جو اور کون رکھتے ہیں جس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجا دیں گے, لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کرنے والا ہے, اس وہ روشنی پھیل کر رہے گی جن کے جھوٹے پرتیجنڈے آپ سرکار بالکل ناکام ہے, کوئی بھی جن کی کامیاب نہیں ہو سکتی. تو بلا کرنے کا دونوں اور انکار کرنے والوں کو کتنا ہی ناگوار ہے ان کے لیکن اللہ کا نور جو ہے یہ مکمل ہے. سورن ندی ہر سر رسول دل خدا رسول حق سے لے یہ بھیڑا ہوں حالت دین کل میں بلو کر ہم مشکل وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو پورے سے پورے دین کے اوپر غالب کر دے. بلو کر ہم مشکل وہاں مشرقوں کو یہ بات اتنی ہی نہ دوسرے والے مضمون کو دوسرے الفاظ میں دوسرے طریقے سے پورے گھوڑ دے کر بیان کیا گیا اور یہ مضمون پرانی مجید میں دو جگہ اور بھی بیان کیا گیا, سورہ فتح میں بھی بیان کیا گیا اور سورہ توبہ میں. فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس رسول کو دو چیزیں دے کر دیا, ایک ہدایت اور دوسرے دن تھا, یہ دو الگ چیزیں نہیں ہیں, ایک ہی چیز ہے مگر ایک ہی چیز کے دو پیڑ. دین آپ کے مراد وہ نظام جو اللہ تعالیٰ نے اپنے دھرم سے دیا زندگی کے مطابق, کیا حلال ہے, کیا حرام ہے, کیا انسان کی بھلائی ہے, کس چیز میں انسان کی بھلائی ہے, کس چیز میں انسان کی نجات اور سعادت ہے, اور کیا چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے ہلاکت کی اور خدائی ہے اور بربادی کی ممکن ہے, انسان کو کیا فرائی ہوں اور اس کو کس طرح سے ان کو انجام دینا چاہیے, زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جو ہدایات دی ہیں, خواہ وہ انسان کی پرسنل لائف کے متعلق ہوں, خواہ اس کی خاندانی زندگی کے متعلق ہوں, خواہ اس کی فیملی زندگی ہے, اس کی ماں کی زندگی ہے, اس کی عدالت, اس کے قانون, اس کی جنگ, اس کی صلاح, اس کی سیاست, ہر چیز کے متعلق جو ضابطے بیان کیے گئے ہیں, جو اصول بیان کیے گئے ہیں, ان کے مجموعے کا نام بھی نہا, یعنی وہ دین جو صاف اور حق کے مثال. دوسری چیز ہدایت رہنمائی, اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو رہنمائی دے کر بھیجا تاکہ وہ اس دین حق کو قائم کرنے کا طریقہ, اس دین حق کی تبلیغ کرنے کا طریقہ, اس دین حق کو دنیا میں نافذ اور جاری کرنے کا طریقہ, یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائیں گی تاکہ اس کے مطابق وہ کام. تو اللہ تعالیٰ نے وہ دو چیزیں دے کر اپنے رسول کو بھیجا, ایک ہدایت کی کس طرح سے وہ دنیا کو سیدھے راستے پر لائیں, دوسرے وہ سیدھا راستہ جو دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بتایا, لیکن گھیرا ہوئی الگ دوری کے لیے اور اس غرض کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ دو چیزیں اپنے رسول کو دے کر بھیجا کہ وہ غالب کر دے اس نظام کو پورے سے پورے دن. دوسرے الفاظ میں دنیا جن جن طریقوں کے اوپر چل رہی ہے ان کے مجموعے کا نام دین ہے, جو پورے سے پورے دین سے مراد یہ ہے کہ کوئی اگر یہودیت پر چل رہا ہے وہ اس کا دین ہے, کوئی اگر ہندویت پر چل رہا ہے تو وہ اس کا دین ہے, کوئی بحریت پر چل رہا ہے تو وہ اس کا دین ہے, کسی نے اگر سیکولر نظام قائم کیا ہے تو وہ اس کا دین ہے, کسی نے کوئی مذہبی نظام قائم کیا تو یہ سارے کے سارے دین جو دنیا میں چل رہے ہیں ان کے لیے الگ ادین رسول نہیں کا الفاظ. رسول سے آنے کا جو منشا تھا, جس غرض کے لیے اللہ نے رسول کو اپنا دین دے کر اور اپنی ہدایت دے کر بھیجا, وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو دوسرے جتنے دین چل رہے ہیں ان سب کے اوپر اللہ کے رسول کو آنا, یعنی دنیا میں کوئی رسول اس لیے نہیں آیا کہ کفار کا حلبہ ہے اور ان کے ماتحت رسول اور اس کے پیرا بندی بنتا ہے. اگر کوئی احمد یہ سمجھتا ہے کہ رسول بھی اسی کام کے لیے آئے گا خاتم کہ کفر اور کفار کا حلبہ ہے اور اسلام اور مسلمان اس کے ماتحت تازے بن کر رہے ہیں اور دنیا کے ایسے پرچار کرے, اس کے معنی ہے کہ وہ کرے تو یہ نہیں جانتا کہ خدا کیا ہے, اس کا دین کیا ہے, اس کا رسول کیا. خدا جب مالک ہے ساری کائنات کا تو اسی کے دین کو غالب ہونا چاہیے, دنیا کے کسی اور دین کو حق ہی نہیں پہنچتا کہ اس کائنات میں چلے. خدا اگر اپنے رسول دین کو بھیج لگا تو اس لیے بھیج لگا کہ اللہ کے دین کو دنیا کے اندر غالب کی جائے نہ اس لیے کہ دوسرے دین غالب ہے اللہ کا دین مقبول ہو کر. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ کسی زمین کے اگر مالک ہیں اور اس کے اندر آپ کے کچھ نظارے ہیں اور آپ اپنے کسی آدمی کو مینیجر بنا کر بھیجتے ہیں اس زمین کے اوپر تو اس لیے نہیں بھیجتے کہ وہ مظاہرین جو آپ کے وہاں کام کر رہے ہیں زمین تو ان کے قبضے میں ہو اور وہ اس کے مالک ہو وہ اپنے منشا کے مطابق کام کریں اور یہ جو مینیجر آپ نے بنا کر بھیجا ہے اس کے ہاتھ میں وہ پاؤ یا سماجی دنیا میں اس کو زمین کو دے جس جس طرح سے ہم تمہیں ہدایت کرتی ہے اس طرح تم کام کرتی جائے تو شام کو آج پھر کام ہم تم کرتے ہیں. عبرت کے لیے تو آپ اس کی مینیجر کو نہیں بھیجیں گے آپ تو عبرت کے لیے بھیجیں گے پھر وہ آپ کے کاروں کو جا کر حکم چلائے میں اس میں کوئی کتابیں نہیں کر. یہ بھی پوزیشن اللہ کے رسول کی ہے مگر اللہ تعالیٰ اس زمین کا مالک ہے تو مالک اپنے رسول کو اس لیے نہیں بھیجے گا کہ اس کی زمین کے جو دوسرے پیمنٹ ہیں جو ان زمین کے جو خالی بنے رہتے ہیں یہ رسول جا کر ان کا ماتا ہے کم سے وہ اس لیے آئے گا کہ وہ ان سب کے دعوت ہو جس میرے احسان ہوگا اور اس کو ہدایت بھی غرب کے لیے دی گئی ہے کہ وہ دنیا کے لیے کرے رسم جن طریقوں پر جا رہے ہیں وہ غلط ہیں جو ہدایات میں دے رہا ہوں. آپ دیکھیے قرآن مجید جگہ جگہ یہ آتا ہے کہ جو نبی آتا ہے وہ لوگوں کو خطاب کر کے کہتا ہے اتق اللہ آتے ہو اللہ کے ڈرو اور میری اطاعت کرو. کوئی نبی اس لیے نہیں آتا ہے کہ تم حکومت کرو میں تمہاری اطاعت کروں. نبی اس لیے آتا ہے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں تم میری اطاعت کرو. تو فرمایا گیا کہ رسول کو ہم نے بھیجا اس گھر کے لیے کہ پورے سے پورے خون دے کر اس کو غالب کر دے نہ کرے ہر مجرم تھا مجرموں کو کتنا ہی نہ ہو. یعنی یہ لوگ اللہ کے دین کے ساتھ دوسرے دن ملائے رہتے ہیں اللہ کی اطاعت کے ساتھ دوسروں کی اطاعت کو ملائے رہتے ہیں ان کو سخت ناگوار ہوگی یہ بات کہ سب کی اطاعت کھول کر صرف ایک اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ان کو ناگوار ہوا کرے لیکن رسول کا کام یہ ہے کہ ان کی تمام ناگواری کے ساتھ ان کی ساری مظاہراتوں مخالفتوں کے باوجود اللہ کے دین کے حوالے کرتے ہیں.
اس کے ساتھ درس قرآن ختم ہوتا ہے. اب آپ مولانا محفوظ کی زبانی بعض سوالوں کے جوابات سماعت فرمائیں گے. خطاب فرماتے ہیں جناب سید مودودی رحمت اللہ علیہ.
حکیم القرآن پورے مومنین نہایت عزت کا ترجمہ مگر لال ہو گیا اس کی تصویر کر دیا ہے. یہ بات آج سب لوگ نوٹ کر لیں کہ اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے لیکن اردو زبان کے لحاظ سے جو چیز کے آخر میں قرآن مجید میں بیان کی گئی تھی وہ آواز میں جانی تھی. پورا اگر سلسلے کا بیان آدمی کرے تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ چیز آواز میں اس کا ترجمہ آ گیا. الگ ہوتا ہے میں نے لفظی ترجمہ کیا نہیں اس وجہ سے میں نے اردو زبان کے لحاظ سے اس چیز کو جو آخر میں جا کر حضور اللہ تعالیٰ نے بیان اس سے ابتدا کی تو چونکہ اس کے اندر الگ شور ہو گیا اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ترجمہ چھوٹ گیا. یاد تو ہے کہ اس بات کے متعلق اگر تاریخ میں وضاحت نہ ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام کب اور کس میں رکھا تھا تو یہ اس بات کا دعویٰ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے کہ حضور کا یہ نام نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود احادیث میں فرمایا ہے کہ میں میرا نام احادیث میں آپ کی طرف سے خود پراٹ میں موجود ہے کہ میرا نام احمد اور اسی بنا پر اس طرح کے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں اسی طرح سے احمد کے نام پر بھی رکھتے رہے. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ غلام احمد صاحب کے بعد میں ان کا نام جو غلام احمد رکھا تھا تو کس احمد کے نام کا حیثیت میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام نہیں تھا تو وہ کون سے احمد تھے جن کے غلام کی حیثیت سے ان کے بعد میں ان کا نام تو یہ بات تو ثابت ہے کہ احمد کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی تھا. آپ نے خود حدیث کی مجھے مدار کی ہے کہ میرا نام احمد ہے. دیکھتے ہیں کہ موجودہ انجیل تیراک میں جب تحریر پہلے لوگوں نے کی تھی اور موجودہ لوگ عیسائی اور یہودیوں سے یہ نہیں جان سکتے کہ کس کس بات میں تحریر ہے وہ موجودہ انجور تیراک کی مفلسی کے ساتھ اطاعت کرے تو کیا وہ پھر بھی کافر ہوں گے اور جہنم بچی دیں گے. عیسائیوں اور یہودیوں کو یہ تو معلوم ہے کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی. یہ کیا معلوم نہ ہو کہ اصل کتاب الہی کس جگہ تھی اور کس جگہ تحریف کر کے کچھ اور بات کرائی تھی. یعنی یہ عبارتیں الگ الگ ان کو چاہے معلوم نہ, لیکن ان کو یہ معلوم ہے کہ ان کی کتابوں میں تحریف ہوئی اور یہ بھی کسی شخص کو بھی جو بائبل کو پڑھے گا اس سے بھی چھپا. مثال کے طور پر بائبل کی پہلی پانچ کتابیں جو ہیں جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ تورات ہے. تورات اس کتاب کا نام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر اور کہاں وہ دفن کیے گئے وہ بھی اس میں موجود ہے. اب یہ اس بات کی کھلی ہوئی علامت ہے کہ بعد میں یہ چیزیں بڑھائی ہوئی ہیں اس کے اندر. کتاب الہی میں جب دوسرے کا ہاتھ لگ جائے اور دوسرا اس کے اندر اپنی طرف سے بڑھا دے تو اس کتاب کا اعتبار ختم ہو جاتا ہے. پھر کوئی آدمی کو یقین نہیں ہو سکتا کہ اس کے درمیان اور کہاں کہاں بڑھایا گیا. انہیں پانچ کتابوں میں وہ باتیں بیان کی گئیں تو جن کو پڑھ کر ایک آدمی پہلی نظر میں یہ سمجھ لے کہ یہ کتاب الہی تو نہیں ہے. مثلاً حضرت یعقوب علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی پشتی, حضرت یعقوب علیہ السلام نے پشتی لگی اللہ تعالیٰ. اب ظاہر بات ہے کہ کون بڑا آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ کتاب الہی یہ مضمون بیان ہے. اس سے زیادہ گندے اور صرف واقعات جو انبیاء علیہ السلام کی طرف اسی منسوخ کیے ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام پر انسان کے بچڑا بنانے والے وہ تھے اور بنی اسرائیل نے بچڑے کی طرف کس کی اس کی اس کے اصل نگری مگر ہارون ایسے دوسرے الزامات جو قابل بیان تو یہود اور نصارا کی یہ بات چھٹی ہوئی نہیں ہے کہ ان کی کتابوں میں تحریر. اسی طرح سے انجینوں کو آپ کریے, پانچ چار انجینوں ان کے یہاں معتبر ہیں, چاروں کو آپ کمپیئر کر کے دیکھیے. ایک ہی واقعے کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی تقریر کے متعلق چاروں انجینوں کے بیانات مختلف. سب سے مشہور چیز ان کے یہاں کا پہاڑی کا باغ ہے. ان انجینوں میں پہاڑی کا باغ نکال کر کر یہ الفاظ مختلف جملے کے جملے میں یہ ظاہر بات ہے کہ بغیر تحریر کی کیسے ممکن تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ہی تقریر نقل ہو اور تین کتابوں میں الگ الگ ان کی عبارت. اس وجہ سے ان کے اس بارے میں کوئی شک کی وجہ نہیں اور بڑے بڑے عیسائی علماء نے خود اعتراف کیا ہے ان تحریروں میں. یہ کہا کہ یہ بعد میں مرتب ہوئی ہے, یہ پوری کی پوری کتاب بلائی نہیں ہے. البتہ ان کے اندر لینڈ آف گاڈ ہے, یہ پوری لینڈ آف گاڈ نہیں. ہم بھی مانتے ہیں کہ اس کے اندر لینڈ آف گاڈ ہے, لیکن چونکہ اب معلوم کرنا ممکن نہیں رہا کہ خدا کا کلام اس میں کون سا ہے, گندے کا کلام کون سا ہے. اس وجہ سے جہاں بالکل خالص کلام بلائی ہوئی ہے قرآن مجید, تو جس کے اندر گندے کا کلام آ کر بالکل نہیں مل پایا ہے اس کی طرح آئے اس کی طرح وجود ہو, اور اس کے ذریعے جو تمہیں معلوم ہو سکتا ہے کہ خدا کا کلام تورات میں جو بائبل میں کہاں ہے کہاں نہیں. پرانے مجید کو اگر ایک آدمی پڑھے گی سمجھ کر پھر بائبل کو پڑھے تو وہ نشان لگا کے بتا سکتا ہے کہ یہاں خدا کا کلام ہے اور یہاں نہیں. اسی معنی میں پرانے مجید کو مہمن کہا گیا ہے کہ وہ مجھے بان ہے تو کتنے آدمی. اب یہ ہے کہ مومن نے اپنے کھیت میں پھلدار درخت لگا رکھتے ہیں, جب درخت پھلوں سے لگ جاتے ہیں تو پرندوں کے گھر میں صبح شام باغ پر اندر چلے آتے ہیں. کیا مالی نقصان کے بچنے کے لیے وہ پرندوں کے پھل کھانے سے شرم باغ رکھ سکتا ہے؟ اس چیز سے شریعت نہیں روکتی ہے کہ آپ اپنی حد تک اپنی کھیتی یا اپنے باغ کو بچانے کی کوشش کریں. یہ بات فرمائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود پرندہ کھائے گا. آپ کی کوششوں کے باوجود جب پرندہ کھائے گا تو اس کے بعد اگر کوئی شخص مومن نہیں ہے تو اس کا خون گھٹنا شروع ہوگا کہ آئے میرے اتنے پھل پرندے نے کھا لیا. جو مومن ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ میں نے باغ لگایا تھا, میرے بچوں کے لیے پھل ملے اور اللہ کے کرمیوں نے دکھا دیا. صبر کرے گا, شکر کرے گا, اس کے لیے حاضر ہے. دوسری بات جو اس کے اندر بتائی گئی ہے جو اس سے نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے حد تک اپنے درختوں کو بچانے کی کوشش کریں پرندوں سے, لیکن یہ بےرحمی کی حد تک معاملہ نئے جو ہونے دیے کر رہے ہیں پرندوں کے سر توڑ رہے ہیں ان کی جانے دے رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے جس طرح جو ایک آدمی کرتا ہے کہ ڈبے لگا رکھے ہیں ان کے شور کر رہا ہے اور مختلف تدبیریں ہیں کہ کرتا ہے کہ پرندے نہ آنے پائیں, تو یہ تو کر لے لیکن ان کی جان کے ڈرتا نہیں, ان کو ہلاک نہ کریں, وہ ڈر بھی ان کے ساتھ نہ بڑھتے, جو کچھ وہ کھا رہے ہیں وہ سمجھے کہ ان کا بھی حق ہے. دوسرے اس بات کو سمجھ لیجیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے وہ جو کچھ بھی کھا رہی ہے وہ مفت نہیں کھا رہی ہے, کوئی نہ کوئی خدمت انجام دے رہی ہے, اس کا اس کو اجر مل رہا ہے, اس کی مزدوری وہ لے رہی ہے. فصل اگر اس سے آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کیا خدمت انجام دے, جن پرندوں میں بھی ہر ایک کوئی نہ کوئی اپنی خدمت بجا لے, نوالے کتنے قسم کے کیڑے ہیں جو یہ پرندے کھا جاتے ہیں, جو آپ کی فصلوں کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں, اگر ان پرندوں کا ختم چین میں اس کا نتیجہ دکھتا ہے جب انہوں نے چنیا کا خاتمہ کر دیا اپنے ملک میں, تو اس رفتار کے کیڑے کی وجہ پھیلی کھیتی ہوگی جو ان کا جتنا کچھ پرندے کھاتے تھے اس سے زیادہ کیڑوں کے ان کا نقصان, اس کے معنی ہے کہ پرندے مسلم کھا رہے تھے, وہ اپنی اجرت لے رہے تھے, وہ خدمت انجام دیتے تھے اور اس کی اجرت دیتے تھے, ان کو آپ سمجھتا ہے وہ اجرت نہیں. سوال کیا ہے کہ ہاتھ میں ابھی کہا کہ راستے سے تنے کا ہٹا دینا کسی کو جنت میں نہیں لیا, اور اس کے بعد آپ نے نیکی اور برائی کے پرلے کے برابر ہونے اور معمولی نیکی سے نیکی کے پرلے کے بھاری ہونے کی وجہ سے جنت میں داخل ہونے کا نہیں رکھتی, مگر اس سے پہلے آپ نے ایک بدکار عورت کی مثال دی جو کہ ایک کتے پر رحم کھاتی, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایک بدکار عورت کے نیکی اور بدی کے پلوے کس حد تک برابر ہو سکتی ہے؟ اس کا یہ جواب ہے کہ ایک بدکار عورت بھی نمونہ ہو سکتی ہے, تو ایک بدکار عورت بھی نمازیں کر سکتی ہے, روزے رکھ سکتی ہے, دنیا میں نیکی کے کام کر سکتی ہے. میں نے آپ سے پہلے بیان کیا کہ ایک آدمی جو مسلمان ہے اور ایمان لایا ہے اس کا ایمان اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی گناہ نہیں ہے, بلکہ اس بات کی بھی ضمانت نہیں ہے کہ اس سے کبھی کوئی بڑا گناہ نہیں ہو جائے. آدمی اپنی حد تک اگر برائیوں سے بچنے کی کوشش کرے, اپنی حد تک اگر وہ فرائض بجا لائے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کی کوشش کرے, اس سب کے باوجود آدمی کے اندر ایسی کمزوریاں باقی رہ جاتی ہیں جن کی بنا پر اس کے گناہ ہوتے ہیں, چھوٹے گناہ نہیں بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں. بدکار عورت کے مراد کے قدر کا ایسا نہیں, بدکار عورت کے مراد ایسی عورت ہے کہ جس سے بہرحال کوئی نہ کوئی سر سرگت ہو گئی. یہاں بتانے کا مدعا یہ ہے کہ ایک طرف اس کی کچھ نیکیاں تھیں, دوسری طرف اس کی یہ حالت تھی کہ اس سے بدکاری تک سرگت ہو, اب اس کے بعد لان والا اس کی جو نجات ہے وہ کسی ایسی چھوٹی سی نیکی کے اوپر ہو گئی کہ جس نے جا کر اس کا پریاب آ, اس سے وہ بات اس کی رد نہیں ہوتی بلکہ اس کے مضمون کو مزید تقویت کر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کے باوجود آدمی کی بخش باغات کی بھی چھوٹی نہیں ہوتی, اس طرح کی آدمی کو جمع کر کے بعض لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ تصور قائم کیا کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کوئی غلط وقت ہٹتے ہیں, جیسے بادشاہوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ بعض اوقات کلام کے اوپر سزا دے بیٹھتے ہیں اور گانے کے اوپر عنایتیں فرما دیا کرتے ہیں, اس طرح سے کچھ اللہ تعالیٰ کے متعلق لوگوں نے یہ سمجھ دیا ہے کہ اس طرح کوئی غلط بات ہی ہے کہ ایک آدمی دنیا میں بڑے بڑے گناہ کر رہا ہے, ظلم ختم کر رہا ہے, ایک ذرا سا کام کر دیا انہوں نے کہا جاؤ بس, یہ حقیقت نہیں ہے. وہاں تو عدل ہے, پوری جانچ پڑتال کر کے جو اسے قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ تمام من خفت موازن ہو کرنے کے لیے تو وہاں تو بالکل توڑ کر فیصلہ کر دیا جائے گا کہ کون آدمی کس مرتبے کا ہے, کیا حیثیت اور کیا اس کے ساتھ معاملہ ہے. اس وجہ سے اس طرح کی آدمی کی صحیح تعلیم نہیں ہے کہ ان آدمی میں جو کسی ایک چھوٹے سے پیر کر انسان کی بخشش کا ذکر کیا گیا ہے وہ دراصل نئے اللہ کی نظام میں آدمی کی نیکیوں کے پرگتی بھاری ہونے کے تیار ہوگا اور بار اوقات کوئی چھوٹی نیکی اس پلے سے بھاری. اگر یہ تعلیم اس کی نہ کی جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بخشی کرتا ہوں. سوال کیا ہے کہ جنت کا روزہ کا معاملہ تو یوم حشر کے بعد ہوگا, اس سے پہلے کس طرح حضور کو یہ نقشہ دکھایا گیا. میں نے ابھی وضاحت کر دی ہے کہ اس حدیث میں اس بات کی توجہ نہیں ہے کہ آیا معراج کے موقع پر حضور کو بھی دکھایا گیا یا بعد میں آپ کو یہ دکھایا. ہاں معراج کے موقع پر ہو یا بعد میں ہو, دونوں صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو جنت کا مشاہدہ کرایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ایک بھی مشاہدہ ہے. یعنی آخر کار جنت میں جو لوگ داخل ہوں گے وہ اپنی کن نیکیوں کی وجہ سے ہوں گے یہ پہلے آپ کو مشاہدہ کر چکا. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ جنت میں کون جائے گا اور حضرت میں کون جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا پورا نقشہ بھی اس کا محسوس ہے کہ جنت میں کس طرح کی زندگی ہوگی اور روزہ میں کس طرح. اللہ جب چاہے اپنے رسول کو دکھا سکتا اور رسول کو اس لیے دکھایا گیا کہ وہ کھڑے ہو کر دنیا کے سامنے گواہی دیں کہ جنت ہے اور روزہ ہے. میں اپنے پیاس سے نہیں کہہ رہا ہوں, اپنی آنکھوں دیکھی بات یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ رسول کو مشاہدہ کرا دیا جائے کہ یہ جنت ہے اور اس طرح کے اعمال کے لوگ اس جنت میں آئیں اور یہ بےزت ہے اس طرح کے اعمال کے لوگ اس کے اندر آئے ہیں. اسی لیے حضور کو مشاہدہ کریں کیا ہے کہ دعا کے دن میں بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ کتنی ہی ایک مسئلے کے بارے میں دعا کی جائے یا کروائی جائے ہوتا نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا کے سامنے دعائیں بے اثر ہوتی ہیں. ایسی دعا صورت میں دعا کی حفاظت کی حد تک باقی رہ جاتی ہے دعا کے ساتھ. یعنی آج بھی کیا کہیں کہ دعا اللہ تعالیٰ کو پابند کرنے والی ہو کہ جب ہم دعا کریں تو اللہ تعالیٰ کا درد ہو تو وہ اس کو سزا پھر وہ خدا مرا آج خدا ہو گئے اور وہ بندہ رہتا ہے. اس وجہ سے دعا اس سب کے ساتھ نہیں مانی جاتی کہ اللہ تعالیٰ مانے. اس کے علاوہ حدیث اور قرآن مجید دونوں میں اس بات کی وضاحت کی گئی کہ بعض اوقات انسان دعا مانتا ہے اپنے نزدیک یہ سمجھتے ہوئے کہ اس میں ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو اس میں قبول کر لیتا تو بعد میں آپ کو خود معلوم ہو جاتا تو یہ ہمارے لیے سر تھا جو ہم نے اللہ سے مانا. آدمی تو نہیں جانتا خیر مطلب کس میں, آدمی تو ظاہر کو دیکھتا ہے وقتی طور پر اس کے سامنے ایک ضرورت یا ایک مسئلہ ہوتی ہے جس کی بنا پر آدمی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ کام نہیں کرتے. خود اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے اندر میری بھلائی ہے میری بھلائی, خود اس کو نہیں معلوم ہوتا اس کا میری چیز کس طرح سے اس لیے نقصان ہو. اور یہ پھر توکل کے خلاف ہے. توکل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے پورا بھروسہ کرے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے وہی دیکھتا ہے, جو کچھ ہم سوچتے ہیں وہ غلط ہے لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے وہ صحیح کرتا ہے. اور جو کچھ کرتا ہے سراسر حکمت اور مسئلہ کرنا. تو اس وجہ سے آپ کا کام چونکہ آپ بندے ہیں اور میں خدا اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے اور سب کچھ اس کے اختیار میں ہے, اس لیے آپ کا کام اس سے مانگنا ہی ہے. اگر آپ نہیں مانیں گے تو اس کو مانی نہیں ہے کہ آپ بندگی کے مقام سے اٹھ کر کچھ اپنے آپ کو خدائی کے مقام میں سب کر یا کم از کم خدا کے مقابلے میں آپ نے بنیادی کر دیا آپ سمجھتے ہیں یعنی خدا کی ضرورت میں. تو اس وجہ سے مانگنا تو ہر وقت اس سے چاہیے, ہر چیز مانگنی چاہیے. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری جوتی کا چشمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے دعا مانگو گے اللہ اس کو ٹھیک کروا دو. جائیں گے آپ ہی موتی کے ساتھ سلوائیں گے آپ ہی, مگر پہلے اللہ سے دعا کریں. تو مانگنا آپ کی بندگی کا تقاضا ہے اور اس کے خدا ہونے کا لازمی نتیجہ ہے کہ آپ اس سے مانگو. لیکن اس شخص کے ساتھ نہ مانگیے کہ ملازمن آپ کی دعا کو قبول کرے اور وہ اس کے اوپر یہ پابندی عائد ہو جائے کہ جب آپ مانگے تو وہ ضرور دے.
وزٹ تذکیر ڈاٹ او آر جی.